السلام علیکم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. آپ لوگ تھوڑا سا اور ادھر ہو جائیں تاکہ پھر جو بعد میں لوگ ہیں ان کو جگہ مل جائے. ادھر والے سب اس طرف آ جائیں. سورۃ یاسین کا ساتواں حصہ، سیونتھ پارٹ، ہم کل شروع کر چکے ہیں. آیت نمبر 72 شروع کر رہی ہوں میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. ہم نے ان کو، یہ جانوروں کا انعام کا قصہ چل رہا ہے آیت نمبر 71 سے. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہم نے مویشیوں کو تمہارے لیے تمہارے سروس ڈیوٹ میں لگا دیا، تمہارے لیے ہم نے ان کو تمہارا مالک بنا دیا. آگے آ رہا ہے کہ وَذَلَّلْنَاهَا، ہم نے اس کو تمہارے کنٹرول میں دے دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے بعض جانوروں کو ڈومیسٹیکیٹ کرنے کا انسان کو کنٹرول دے دیا. اس کی طرف بات ہے کہ جیسے تم کیٹلز کو، جانوروں کو، مویشیوں کو ڈومیسٹیکیٹ کر لیتے ہو، ان کو لگام ڈال کر اپنے مطلب کا، اپنے فائدے کا کام کرواتے ہو، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہنٹ رکھی ہے. اسپرچل ایسپیکٹ کیا رکھا ہے کہ جیسے جانور اپنے آپ کو ذلول کر لیتا ہے، نرم کر لیتا ہے. یاد ہے میں نے آپ سے بات کی تھی اذلتن علی المؤمنین، کیسا کیا مطلب ہوتا ہے مومنین کے ساتھ نرم ہونا؟ یعنی جب انسان اپنی انا سامنے والے کے لیے بالکل ختم کر دے. اذلہ اور ذلول ایک ہی روٹ ورڈ سے نکلے ہیں. یعنی جانور اپنے آپ کو، اپنی انا کو آپ کے سامنے ختم کر دیتا ہے. جانور کتنا بھی نیند میں ہو، کتنا بھوکا ہو، جب اس کے اوپر مالک بوجھ ڈالتا ہے، وزن ڈالتا ہے، تو وہ آپ کی بات مانتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ جو ڈومیسٹیکیٹ کیے ہوئے جانور ہوتے ہیں وہ آپ کی بات ماننا چھوڑ دیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہنٹ دیا ہے کہ جب جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے سامنے ہمبل کر دیا، تو انسانوں کا کام ہے کہ وہ اللہ کے سامنے ہمبل ہو کر زندگی گزاریں، اللہ کی مخلوق بن کر زندگی گزاریں. جب مخلوق مخلوق پر ڈیپینڈنٹ ہے، جب مخلوق مخلوق سے فائدہ اٹھا رہی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا بڑا کنیکشن ڈیپینڈنسی کا مخلوقات میں رکھ دیا، تو مخلوق اپنے خالق پر کتنی ڈیپینڈنٹ ہوگی، اس کے اوپر سوچنے کا کہا جا رہا ہے. آپ اور میں اپنے خالق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں. پھر جانور انعام کے بتانے میں ایک اور ہنٹ جو مفسرین بتاتے ہیں وہ ملتا ہے. آپ انہی جانوروں کو ذبح کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے، اور آپ ان کا گوشت کھاتے ہیں. تو جب جانور کو آپ ذبح کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ بکرا کتنی آرام سے ذبح ہو جاتا ہے. گائے موسٹ آف دا ٹائم بڑے آرام سے ذبح ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہر مرتبہ ہر قصائی زخمی ہو رہا ہے. ریئر کیس ہوتا ہے کہ کوئی قصائی جو ہے وہ زخمی ہو جائے، ورنہ آپ دیکھتے ہیں کہ بکرا ہو یا بھیڑ ہو یا گائے ہو، یہ سب آسانی سے انسان کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں، آسانی سے ذبح ہو جاتے ہیں. تو اس میں ہم انسانوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے بڑا سبق ہے. جب جانور تم اپنے لیے ذبح کر کے اس کا فائدہ اٹھاتے ہو، جب جانور تمہارے راستے میں تمہارے ہاتھوں قربان ہو جاتا ہے، تو تم اپنے رب کے راستے میں قربانی دینا سیکھو. تم اپنے رب کے راستے میں اپنی خواہشات کو لگام ڈال کر رکھنا سیکھو. تم اپنے رب کے راستے میں اپنے آپ کو ان راستوں پر استوار کرنا سیکھو جو راستے تمہارے رب نے تمہیں شریعت کی شکل میں دیے ہیں. اسی لیے آگے فرمایا، فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں ہمارے لیے سواریاں رکھ دی ہیں. تو اسی طرح سے جو راستے سواریاں استعمال کرتی ہیں، اس میں ہمارے لیے ہنٹ کیا ہے کہ شریعت کے راستوں پر چلنے کی کوشش کریں. آگے آیت نمبر 73 میں انعام ہی کے فائدوں کو کنٹینیو کیا جا رہا ہے. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. ان جانوروں میں تمہارے لیے فائدے بھی ہیں، منافعو ایک دو فائدے نہیں ہوتے. عربی زبان میں دو طرح کے پلورل آتے ہیں، جمع آتے ہیں. ایک جمع آتی ہے جس میں آخر میں آپ دیکھتی ہیں اونا یا اینا آواز آتی ہے. نفع کی جمع ہوتی ہے منافع. منافع ایسی جمع کے لیے جو کہ ان لمیٹڈ ہے. اللہ نے جانوروں میں تمہارے لیے کئی منافع کئی فائدے کی چیزیں رکھی ہیں، ایک دو یا آٹھ نو نہیں ہیں، کئی ہیں، وہ مشاربو اور پینے کی چیزیں بھی ہیں، تو کیا تم شکر نہیں کرتے؟ انسان کیٹلز کا گوشت بھی کھاتا ہے، انسان کیٹلز کی سکن کا بھی استعمال کرتا ہے، انسان ان سے دودھ بھی لیتا ہے، اور انسان ان کی ہڈیوں سے بھی اپنے فائدے کی چیزیں بناتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر شکر کرنے کا کہہ دیا۔ پیچھے آیت کے تیسرے حصے میں کچھ خوراک کا ذکر تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اناب نخیل کا ذکر کیا تھا، یاد ہے؟ اب یہاں پر ڈرنکس کا ذکر کر دیا۔ تو ایک طرح سے اسکالرز کہتے ہیں کہ انسان کی ڈائٹ مکمل کر دی۔ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسان اپنے آس پاس ذرا اپنی نعمتوں کے اوپر نظر ڈالے، ذرا دیکھے کہ اللہ نے اس کو دنیا میں کتنی نعمتیں دی ہیں۔ افلا یشکرون، ان نعمتوں کے بعد انسان اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گا؟ تو بتا دیا کہ ہمارے لیے سبق کیا ہے، کہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں وہ نعمتیں ہماری ڈرگز نہ بن جائیں۔ بالکل جیسے جس جانور کو آپ، کل ہم نے بات کی تھی کہ جو جانور آپ انڈے کے لیے لے کر آئیں یا جو آپ دودھ کے لیے لے کر آئیں، جب وہ آپ کو آپ کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کرتا تو آپ اس کو کھا پی کے ختم کر لیتے ہیں، وہ آپ کے لیے کسی فائدے کا نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے مجھے اور آپ کو نعمتیں دی ہیں، اور نعمتوں کا ہائر مقصد ہے، اور نعمتوں کا ہائر مقصد کیا ہے؟ کہ ہم اس نعمت سے آنے والی انرجی کے ذریعے اللہ کی فرما برداری میں آگے سے آگے بڑھتے جائیں۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ نے دنیا کا مقصد بتائی ہے، دنیا کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ نے زندگی اس لیے نہیں پیدا کی، زندگی اس لیے نہیں استوار کی کہ آپ اور میں اس سلوگن کے اوپر زندگی گزارتے رہیں، جیسے چاہو جیو۔ اللہ نے آپ کو زندگی کا ایک ہائر ویژن دیا ہے۔ دنیا کو استعمال کرنے کے لیے اسلام منع نہیں کرتا، کبھی بھی منع نہیں کرتا، لیکن اسلام نے یہ بات سکھائی ہے کہ نعمتیں تمہارا ڈرگ نہ بن جائیں، تمہیں دنیا کی ایڈکشن نہ ہو جائے۔ جب کسی ڈرگ کو، جو ڈرگ ایڈکٹ کو ایڈکشن ہو جاتی ہے، تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو اس کی ایڈکشن کو اس سے روکنا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا اپنے آپ کو ابھی سے روک لو دنیا کو ایڈکشن بنانے سے، ورنہ یہ نہ ہو کہ اللہ تم پر آزمائش ڈال کے تمہاری دنیا تم سے روک لے۔ اس لیے کہ اللہ ہمارا نقصان نہیں چاہتا، اللہ ہمیں جہنم میں داخل نہیں کرنا چاہتا، لیکن انسان کا حال کیا ہے کہ انسان کی لالچ، جیسے احادیث میں آتا ہے نا، انسان کی لالچ، دنیا کی لالچ جو انسان کو ہوتی ہے وہ کبھی پوری نہیں ہوتی، یہاں تک کہ قبر کی مٹی سے اس کا منہ بھر جاتا ہے، حدیث کا مفہوم آتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے کہ ابن آدم کو ایک پوری ویلی سونے کی دے دی جائے تو وہ کیا تمنا کرتا ہے؟ ایسی ایک اور مل جائے، ایک اور دے دی جائے تو کہتا ہے ایسی ایک اور مل جائے۔ یہ تب ہوتا ہے انسان کے ساتھ جب انسان دنیا کو اپنا مین محور بنا لیتا ہے، جب دنیا اس کی ایڈکشن بن جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں، ہم نے پہلے بھی یہ بات کہہ دی اور سن لی کہ جب اللہ کی نافرمانیاں ہو اور دنیا برس رہی ہو تو یہ اللہ کی سزا ہے۔ دس از اے سمپل ایکویشن، اللہ کی نافرمانیاں ہو اور دنیا برس رہی ہو تو یہ اللہ کی سزا ہے، اور اللہ کی فرما برداری ہو اور دنیا برس رہی ہو تو یہ اللہ کا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس لیے نہیں بنایا کہ انسان صرف مزریبل زندگی گزارے، اللہ اپنے نیک بندوں کو بھی بہت مال و دولت دیتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف، بہترین ایلیٹ کلاس اور بہت زیادہ ویلدی انسان تھے، اور ایسے کئی مسلمان آپ کو اپنی ٹریڈیشن میں ملتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال و دولت دیا ہوا تھا۔ تقویٰ دولت کو کانٹراڈکٹ نہیں کرتا، یا ایک اللہ کا بندہ ہونا اور شکر گزار بندہ ہونا اور ویلدی ہونا ایک دوسرے کا کانٹرڈکشن نہیں ہے۔ اللہ نے یہ آپ کو اور مجھے اپنے دین کے ذریعے، اپنے علماء کے ذریعے، اپنے انبیاء کے ذریعے ایکویشن سکھا دی ہے۔ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ رزق برسے گا تو وہ اللہ کی سزا ہے، اور اللہ کی فرما برداری کے ساتھ رزق برسے گا تو وہ اللہ کی طرف سے مومن کے لیے نعمت ہے، برکت ہے۔ مومن کے دونوں ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خیر کا باعث جو ہے دنیا کو بنا دیتا ہے۔ ہاں، دنیا کی کمفرٹ مانگنے کو منع نہیں کیا گیا، اس لیے ہم بار بار ربنا آتینا فی الدنیا حسنا کی دعا کو یاد رکھتے ہیں۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنا بہت اچھی دعا ہے۔ ایک اور دعا آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتی ہیں تو اس میں بظاہر جو اس دعا کے ایسنس کو نہیں سمجھے گا، وہ سمجھے گا کہ شاید صرف اور صرف دنیا ہے اس کے اندر، مگر اس کے اندر بڑی گہرائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، وَوَسِّعْ لِي دَارِي، کیا مطلب ہے؟ دار کس کو کہتے ہیں؟ گھر کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، وَوَسِّعْ لِي دَارِي، میرے گھر میں وسعت دے دے، میرے گھر میں ایکسپینشن دے دے۔ تو کیا مطلب تھا اس دعا کا؟ کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول، یہ تو اس دعا سے بڑھ کر بھی بظاہر مٹیریلسٹک دعا لگتی ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ، مٹیریلسٹک اس پوائنٹ آف ویو سے لگتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں کہ میرے گھر میں ایکسپینشن دے دے، میرے گھر میں وسعت دے دے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کیا تھا؟ 9 yards by 4, چھوٹا سا کمرہ، اتنا چھوٹا کمرہ کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، حضرت عائشہ لیٹی ہوتی تھیں، تو آپ کے جو سجدہ کرتے میں حضرت عائشہ کے پاؤں آپ سے ٹکرایا کرتے تھے. 9 yards by 4, 9 gaz کتنا ہوتا ہے؟ آپ کا جو کپڑا آتا ہے 5-6 gaz کا، 9 yards by 4 لینتھ اس کی 9 yards ہے اور چوڑائی اس کی صرف 4 ہے. اتنا چھوٹا سا آپ کا حجرہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خواہش کا اظہار کرتے کہ مجھے بڑا گھر چاہیے، تو جو اتنے بڑے بڑے عمرا صحابہ تھے، کیا اللہ کے رسول کے لیے محل تیار نہ کر دیتے؟ بالکل کر دیتے. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے ہیں وَوَسِّعْ لِي دَارِي، آپ کوئی دنیا میں ایک بڑا گھر نہیں مانگ رہے، محل نہیں مانگ رہے. اٹس اے مائنڈ سیٹ آف اے بلیور. اللہ میرے گھر کی ایکسپینشن، میرے گھر جیسا بھی ہے اس میں مجھے ذہنی وسعت دے دے. دیٹس کالڈ برکہ. گھر جو بھی ہو، چاہے گھر آپ کا 100 gaz کا ہو یا گھر آپ کا 1000 gaz کا ہو یا 10,000 gaz کا ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا. جب اللہ کی طرف سے وسعت اور برکت آ جاتی ہے تو انسان کو اپنی نعمت کافی لگتی ہے، انسان اپنی نعمت پر ناشکری نہیں کرتا. یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، گرانٹ می فیلنگ آف ایکسپینشن. فرق ہے نا، ایک ہے مجھے مٹیریلسٹک ایکسپینشن دے دے، اور مٹیریلسٹک ایکسپینشن ہم کو ملتی جا رہی ہیں، لیکن ہمیں فیلنگز آف ایکسپینشن انٹرنل سیٹسفیکشن کی شکل میں نہیں مل رہی ہیں. گھر بہت بڑے ہیں لیکن گھروں میں آپس میں نہ محبتیں ہیں اور نہ گھروں کے اندر آپس میں ٹرانکولیٹی ہے، نہ انسان کو برکت محسوس ہوتی ہے. یہ نہیں مانگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسپرچل ایسپیکٹ دیکھیے اس دعا کا. اللہ کے رسول نے دعا مانگی ہے کہ مجھے فیلنگ آف ایکسپینشن دے دیجیے. انسان بڑے بڑے گھروں میں رہتا ہو اور اس کا بڑا گھر بھی اس کو سفوکیٹ کر سکتا. فرعون کی بیوی کہاں رہتی تھی؟ فرسٹ لیڈی، فرعون کے محل میں. اس سے بڑا محل کس کا ہوگا؟ ہر چیز سونے سے بنی ہوئی تھی، لیکن اس کو اس محل میں سفوکیشن ہوتی تھی. آج آپ میں سے کئی لوگ اپنی زندگیوں کے اندر، بہت سے مسلمان اپنی زندگیوں کے اندر اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں. یہاں تو انعام کا ذکر ہے نا، سورۃ یاسین کے اس مقام کے اوپر. آپ کی اور میرے لیے انعام کی شکل میں اس وقت وہ تمام لگژریز ہیں، وہ نعمتیں ہیں جن میں ہم اپنے گھروں کے اندر رہتے ہیں. کہیں میری نعمتیں مجھے سفوکیٹ تو نہیں کرتی؟ کہیں میری نعمتیں میری بیماری اور میری بے سکونی اور میرے گھر کی بے برکتی کا باعث تو نہیں ہیں؟ اگر یہ ہے تو انسان اپنے گناہوں کے اوپر نظر ڈالے، انسان اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری کی طرف لانے کی کوشش کرے. اس لیے کہ سفوکیشن کی ایک سیدھی سی، جس کو آپ کہتے ہیں نا، اسٹریٹجی، کیسے پہچانیں گے کہ میری نعمتیں مجھے سفوکیٹ کرتی ہیں؟ اس کے لیے علماء ایک ہنٹ، ایک انڈیکیٹر دیتے ہیں. جتنی انسان کو دنیا ملتی رہے وہ اس کو کم لگے. انسان کبھی خوش نہ ہو، اٹ ول ڈرائیو یو انسین. آپ جتنا دنیا حاصل کر لیں اتنا آپ کا دل اور دنیا حل من مزید کی طرف چلا جائے. انسان نعمتوں کے پیچھے بھاگتا رہے اور دنیا میں ایک سے ایک نعمت ہو اور انسان اللہ کے ذکر سے دور ہو، تو قرآن میں آتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، اللہ اس کو ایک تنگ حالات، تنگ فائنانس دے دیتا ہے. بظاہر دنیا میں وسعت ہوتی ہے. دن کن دوت نون کاف عربی زبان میں کسی کلوز چیمبر کو کہتے ہیں، بالکل بند، نیرو مائنڈڈ، اس کا فوکس دنیا تک لمیٹڈ ہو جاتا ہے. معیشتن دن کن، انسان دنیا سے بڑھ کر آخرت کی طرف دیکھ ہی نہیں سکتا. یہ پوائنٹ یہاں پر سمجھنے کا ہے اس آیت نمبر 72 اور 73 میں، کہ میری نعمت مجھے اللہ کے ذکر سے دور نہ کر دے. یہ جو اللہ نے دنیا مجھے دی ہے، یہ مجھے سرو کرنے کے لیے دی ہے، میرے سرویٹیوٹ میں اس کو لگا دیا تاکہ اللہ مجھ سے چاہتا ہے کہ ان ریٹرن میں اللہ کے سرویٹیوٹ میں، اللہ کی بندگی میں، اللہ کی عبادت میں لگ جاؤں. تو جس رب نے دنیا آپ کی سروس پر لگا دی، جس نے جانور آپ کے تابع کر دیے، جس نے نعمتوں کی بارش آپ پر کر دی، انسان کا حال کیا ہے؟ اس رحمان رب کے ساتھ ہی اپنا منہ موڑ کر اور خدا بنا لیتا ہے، دنیا دار بن جاتا ہے، شرک میں انوالو ہو جاتا ہے. آیت نمبر 74 میں فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور انہوں نے اللہ کے علاوہ اور الہ بنا لیے اور خدا بنا لیے. لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، کیوں بنائے وہ خدا؟ تاکہ وہ مدد ان کی کر سکیں. اس کانسیپٹ کے ساتھ انہوں نے اپنے خدا بنا لیے. اللہ نے فائدے کے لیے، انسان کو سیدھا سوچنے سمجھنے کے لیے، کائنات کو اس کے لیے مسخر کر دیا. دنیا جہان کی نعمتیں اس کے سامنے لگا دیں، لیکن اس نے اللہ کے ساتھ ہی شرک کر لیا. یہاں اللہ کا، قرآن کا انسانوں کے اوپر اور انسانوں کے شرک پر کرٹیسزم ہے، شکوہ ہے اللہ کا. جس رب نے اتنی نعمتیں دیں، جس رب نے اب تک سانس کا تار توڑا نہیں، سانس آ رہی ہے نا، کان چل رہے ہیں، آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، دماغ کمپریہینڈ کر سکتا ہے، یہی نعمتیں کافی ہیں. مگر اس سے بڑھ کر جسم کی طاقت ہے، اپنے پیروں پر چل کر آئے ہیں. الحمدللہ کوئی محتاجی نہیں ہے، کوئی اسٹریچر پر ڈال کے یہاں چھوڑ کے نہیں گیا. کیا وہ وقت دور ہو سکتا ہے؟ کب وہ وقت آ جائے اور انسان کو جو ہے اس موقع سے، اتنی صحت سے فائدہ اٹھانے کا موقع نہ مل سکے؟ شکوہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو اپنے دنیا کے سامنے جو ریالٹی ہے اس کو سمجھو، ان آیات سے اللہ تک پہنچو. لیکن جن کو اللہ کی آیات کا درست استعمال نہیں کرنا ہوتا، وہ اپنے آمنے سامنے، اپنے سامنے، اپنے پیچھے اور اپنے سروں پر رکاوٹیں، سد، دیواریں، بیریئر کھڑے کر لیتے ہیں. اللہ کا شکوہ ہے ان لوگوں سے. اللہ نے تو کہا تھا کہ اپنی عقل اور نعمتوں کو استعمال کر کے ماضی سے سیکھو، حال اور مستقبل کی فکر کرو. لیکن انسان نے اپنی آنکھوں سے کیا کیا؟ جس دنیا کو دیکھا اس دنیا ہی کا دیوانہ بنا پھرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا اگینسٹ انسانیت شکوہ آ رہا ہے کہ جب انسان دنیا دار بن جاتا ہے، صرف ایک کھڑے ہوئے بت کو پوجنا شرک نہیں ہوتا. دنیا دار بن جانا، نفس کی عبادت کرنا، ہر بات نفس کی ماننا، جس وقت جو دل کرے وہ کرنا، چاہے وہ جائز ہو یا ناجائز ہو، بس میرا دل چاہ رہا ہے، یہ چیز انسان کو شرک کی طرف لے جاتی ہے. اور کون سا شرک ہوتا ہے یہ؟ اپنی خواہشات کو فالو کرنے کا شرک، چاہے میں اس کو افورڈ کر سکوں یا نہ کر سکوں. جب دل میں خواہش آ گئی تو حلال سے پوری ہوتی ہے تو حلال سے ہو، حلال سے پوری نہیں ہوتی تو حرام سے پوری کروں. یہ ہے خواہشات کا شرک، یہ ہے دنیا داری کا شرک. اور جب انسان دنیا داری کے شرک میں پڑ جاتا ہے تو اس کے لیے وہی سزا ہے جو اللہ تعالیٰ نے شرک کے جلی کی سزا رکھی ہے. شرک کبیرہ گناہ ہے. شرک کرنے والا قرآن اور احادیث کے احکامات کے مطابق جہنم میں جلے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سمپل کر دیا ہے انسانیت کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ کے ساتھ کوئی پارٹنر ایسوسیٹ نہیں کیا جا سکتا، نہ ٹینجبل نہ ورچوئل، نہ آپ کی سوچ کا اور نہ آپ کی آنکھوں کے سامنے مٹیریلسٹکلی نظر آنے والا. اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کریں، شریک نہ کریں. دیکھیں ایک اصول یاد رکھیے، جو علماء اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ کیوں انسان شرک میں انوالو ہو جاتا ہے. سمپلی انسان شرک میں انوالو ہوتا ہے جب وہ اللہ کے رائٹس ادا نہیں کر پاتا، جو اللہ نے اس پر ذمہ داریاں ڈالی ہیں وہ ان کو ادا نہیں کر پاتا، تو انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. جو شریعت میں آگے دوڑ نہیں رہا، جو اپنے گزرے ہوئے کل کو اپنے آج سے برا یا کمتر بنانے کی اس میں نہیں ہے، یعنی آپ اس کو اپوزٹ سمجھ لیں، جو اپنے آج کو اپنے گزرے ہوئے کل سے بہتر بنانے کی کوشش میں نہیں ہے، وہ کسی نہ کسی فارم کے شرک میں مبتلا ہو جائے گا. اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور وہ سٹل انداز میں شرک کا شکار ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنائی ہے، اس دنیا میں مخلوقات ہیں، اللہ تو ایک ہی ہے نا، خالق ایک ہی ہے، مخلوقات مختلف ہیں. کیا مخلوقات مخلوقات کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں؟ بالکل ہوتی ہیں، بالکل ہوتی ہیں. آپ دیکھیں کیا مخلوقات کے مخلوقات پر رائٹس اور ریسپانسبلٹیز ہیں؟ بالکل ہیں. اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے بائی ڈیفالٹ، بائی ڈیفالٹ ہر مخلوق کا، اسی طرح سے اگر آپ مخلوقات میں بھی اس کو تھوڑا سا نیرو کر لیں، ہر انسان کے کچھ نہ کچھ رائٹس ہیں، حقوق ہیں، ہر انسان کے حقوق ہیں. اب وہ حقوق پورے کون کرے گا؟ جو میرے حقوق ہیں وہ مثال کے طور پہ آپ کی ذمہ داری ہے، سمجھ آیا؟ ہر انسان کے کچھ نہ کچھ رائٹس ہیں، جس کی وجہ سے بائی ڈیفالٹ آس پاس کے انسانوں کے اوپر کچھ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں. میں آپ کو سمجھاتی ہوں آسان الفاظ میں. ماں باپ ہیں، ماں باپ کا رائٹ ہے، ان کا حق ہے کہ ان کی ریسپیکٹ کی جائے، ان کو آنر کیا جائے، ان سے محبت کی جائے، ان کی بات مانی جائے اور ان کے ساتھ احسان کا رویہ رکھا جائے. یہ ماں باپ کے رائٹس ہیں. ان ماں باپ کے رائٹس کی وجہ سے اولاد پر ریسپانسبلٹیز آ جاتی ہیں کہ اولاد ماں باپ کا عزت اور احترام کرے گی، اولاد ماں باپ کو آنر کرے گی، اولاد ماں باپ سے محبت کرے گی، اولاد ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ رکھے گی. تو جہاں کوئی چیز کسی کے رائٹس ہوتے ہیں، وہ دوسرے کی ریسپانسبلٹی بن جاتے ہیں. دس از دا جنرل فینومینا. بائی ڈیفالٹ دنیا اسی طرح چلتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ نے کسی ٹیم میں کوئی کمٹمنٹ کیا، تو اب ٹیم کے جو ٹیم کا ہیڈ ہوگا اس کا رائٹ ہے کہ آپ اس کی بات مانیں. ٹیم کا ہیڈ इस राइट के साथ है कि आप उसकी नाफरमानी ना करें। जो डिसिप्लिन मेंटेन करने को वो कह रहा है, आप उस डिसिप्लिन को मेंटेन करें। ये अल्लाह ताला ने दुनिया का उसूल बनाया है और दुनिया इसी तरह चलती है। अब आप देखें कि जब मखलूक का मखलूक पर राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अल्लाह जो खालिक है, जिसने हमें दुनिया की हर नेमत दे दी, तो क्या उसका भी कोई हक है या नहीं है? उसका एक सिंपल हक जिसको हमें कभी भी नहीं भूलना कि हमें हर वक्त उसकी बंदगी इख्तियार करनी है। मैं एक लम्हे के लिए भी वॉलंटेरिली जानते बूझते उसकी नाफरमानी नहीं कर सकती। ये अल्लाह का हक है कि मखलूकात, और खासतौर पर हम मखलूकात में इंसानों की बात करें, बाकी मखलूकात तो अल्लाह की फरमाबरदार हैं ही, तौअन व करहन। वहां पर तो उनके पास चॉइस नहीं है कि वो अल्लाह की नाफरमानी करें। एक ही मखलूक, दो ही मखलूक आती जिनको अल्लाह ने चॉइस दी थी फरमाबरदारी करो या ना करो, जिन और इंसान, और दोनों में बगावत है, दोनों में सरकशी है। मेजॉरिटी जिन अल्लाह की नाफरमानी करने वाले होते हैं, मेजॉरिटी इंसान अल्लाह के नाफरमान होते हैं। अल्लाह ने दो ही मखलूकात को विल पावर दी थी और दोनों अपने जो इख्तियार है उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। तो जब कोई इंसान आपके साथ कोई अच्छा काम करता है, तो या कोई इंसान आपके साथ रिश्तेदारी में आता है, तो उसके कुछ राइट्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाते हैं। जहां अल्लाह सामने आता है, वमा कदरुल्लाह हक्का कदरिही, अल्लाह के तो इतने एहसान हैं कि इंसान अपनी एक नेमत का भी सोचने लग जाए तो सजदाए शुक्र से सर ना उठा सके। इतने अल्लाह के एहसान हैं, और अल्लाह के एहसान को कांस्टेंट याद रखना होता है। इसलिए कि याद रखें, मखलूकात में से कोई आपके ऊपर एहसान करता है तो कोई और इंसान भी आप पर वैसा एहसान कर सकता है। जो अल्लाह के एहसानात हैं, मखलूकात में से कोई भी ऐसा एहसान आपके ऊपर कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। हम कहते हैं शिफा दी, तो वो तो डॉक्टर ने भी शिफा दी। चलो यहां आपको समझ आता है, जिंदगी और मौत किसके हाथ में है, अल्लाह या वेंटिलेटर? बाज़ दफा इंसान समझते वेंटिलेटर हटा दिया तो मेरी अम्मा गुजर गई, आने ने दिया भाई ने मुझे अमेरिका से, वापस आ जाती तो वेंटिलेटर हटाते। ये सब दिल की तसल्ली की बातें हैं। अल्लाह को अपने सामने सबसे ज्यादा हायर अथॉरिटी बनाकर, हायर प्रायोरिटी बनाकर रखिए, आपको अल्लाह का एहसान उतारना आएगा। हम कहते हैं ना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, कोई इख्तियार और कोई ताकत और कोई पावर, कोई स्ट्रेंथ अल्लाह के अलावा है ही नहीं। तो अल्लाह की सिफात को समझिए, अल्लाह के मुकाम और अल्लाह की हस्ती को समझिए, आपको अल्लाह के राइट्स अदा करने आएंगे। और जिसको अल्लाह की पहचान हो जाती है, जो अल्लाह के राइट्स अदा करने में लग जाता है, वो शिर्क में इन्वॉल्व नहीं होता। एक इंसान आपको बहुत बड़ा अनएक्सपेक्टेड तोहफा देता है, अनएक्सपेक्टेड तोहफा देता है एक इंसान आपको, क्या आपका दिल नहीं चाहता कि आप भी उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करें? तो अल्लाह ने आपको कितने अनएक्सपेक्टेड तोहफे दिए हैं। अल्लाह ने सोचने की सलाहियत दी, अल्लाह ने तेजी से सोचने की सलाहियत दी। अल्लाह ने आपको और मुझे स्लो मूवर नहीं बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग यहाँ, मैं बोल रही हूँ और आप लिख रही हैं, इसका मतलब है आपका जहन, आपकी आंखें, आपके कान, आपका हाथ, सब कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। पूरा जिस्म एक कोऑर्डिनेशन में काम कर रहा है कि आपके जिस्म का ब्लड फ्लो आपको प्रॉपरली दिल की धड़कन से लेकर लिखने तक हर स्टेप पर अल्लाह ताला ने बिल्कुल प्रिसाइज और पॉलिश्ड और परफेक्ट दिया हुआ है। कितने एहसान है अल्लाह के, ये तो एक मामूली सा एहसान हम समझ रहे हैं। इतने एहसान अल्लाह के हैं तो कैसे हो सकता है कि हम अल्लाह के साथ जो हैं वो शरीक बनाकर बैठ जाएं? अल्लाह ने तरीका बता दिया कि मेरे साथ शरीक ना करने का सिंपल तरीका क्या है। हम पीछे पढ़ आए हैं, अने अबुदूनी, सिर्फ मेरी इबादत करो, सिर्फ अल्लाह की बंदगी इख्तियार करो, अल्लाह का अब्द बनने की जिंदगी में कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह आप कभी भी जिंदगी में अल्लाह के साथ पार्टनर्स एसोसिएट नहीं करेंगे। वो काम जिन पर अल्लाह ने अपनी शरीयत के पहरे बिठाए हैं, मना किया है, उन कामों से दूर हो जाइए, आप शिर्क से दूर हो जाएंगे। वरना याद रखिए, शिर्क दिल में हो या शिर्क आंखों के सामने नजर आने वाला हो, शिर्क बुध को इबादत बनाकर किया जाए या औलाद की परस्तिश की जाए या स्पाउस की परस्तिश की जाए, जब अल्लाह के हुक्म के सामने औलाद की बात मानी जाए और अल्लाह के हुक्म को निगेट कर दिया जाए, जब शोहर की बात मानी जाए और अल्लाह के हुक्म को लात मारकर एक तरफ कर दिया जाए, ये सब शिर्क की कैटेगरी में आता है। सूरह निसा की आयत नंबर 48 में अल्लाह ताला ने फरमाया, शिर्क से बड़ा वर्स्ट क्राइम कोई नहीं है अल्लाह की नजर में। इन्नल्लाह ला यगफिरु ला युशरक बिही, یقیناً اللہ نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ کوئی شریک کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء، اس کے علاوہ جو گناہ ہوگا اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اور یاد رکھیں، انسان شرک میں بہت سوئفٹلی انوالو ہو جاتا ہے اور شرک کو پہچاننا بڑا مشکل ہے۔ صرف وہی انسان اپنی زندگی سے چن چن کے شرک دور کر سکتا ہے جس نے اپنے سامنے قرآن کا فرقان سیٹ کیا ہوتا ہے، جو کانسٹنٹلی قرآن سے ریمائنڈر لیتا ہے، جو کانسٹنٹلی قرآن کے سامنے آ کر بیٹھتا ہے، جو رمضان کے رمضان قرآن نہیں کھولتا، جو صرف آخری دن تکمیل والے دن نہیں آتا، آئی ایم سوری، جو صرف آخری دن آیا، شاباش ہے ان لوگوں کو، اور خوشخبری ہے ان لوگوں کو جو 18 دن صبر کے ساتھ آتے رہے۔ قرآن ایک دن سننے کی چیز نہیں ہے، قرآن مہینے میں ایک مرتبہ سننے کی چیز بھی نہیں ہے، قرآن سال میں ایک مرتبہ پڑھنے کی چیز بھی نہیں ہے۔ کیسے بچیں گے اس شرک سے جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک پہچاننا بڑا مشکل ہے، لیکن آپ نے کہا بچو اس سے، چاہے وہ شرک اکبر ہو چاہے شرک اصغر ہو۔ شرک ایسا ہے جیسے اندھیری رات میں، اندھیری رات جس میں چاند نہیں ہوتا، اس کو عرب میں اندھیری رات کہا جاتا تھا، اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر کالی چیونٹی دیکھ سکتے ہو؟ نہیں دیکھ سکتے۔ شرک پہچاننا بھی اتنا ہی مشکل ہے، صرف وہ شرک پہچان سکے گا جس کے ہاتھ میں قرآن کی ٹارچ ہوگی، جس کے پاس قرآن کی آیات فہم اور سمجھ اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ موجود ہوں گی، وہ ایک ایک کر کے اپنی زندگی میں سے شرک کو نکال دے گا۔ جو انسان کسی بھی سٹریٹا کے، کسی بھی لیول کے شرک میں انوالو ہوتا ہے، اصل میں وہ اللہ کی پروٹیکشن سے اپنے آپ کو محروم کر لیتا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ بات، اپنی خواہشات کا غلام، فیشن کا غلام، اولاد کا غلام، خاندان کا غلام، معاشرے کا غلام، اپنی پوزیشن کا غلام، اپنی خوبصورتی کا غلام۔ میں اپنی خوبصورتی کیسے چھپا لوں؟ کیسے میں چھپا لوں اپنی زینت کو ہر نامحرم سے؟ ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے۔ جب یہ ہوگا، ایک عورت ہوتے ہوئے اگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں اپنی زینت ہر نامحرم سے نہیں چھپا سکتی، اٹس ناٹ پاسبل ان 2018، تو میں اپنے نفس کی غلام ہوں۔ اور جو اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کا غلام ہوتا ہے وہ شرک کر رہا ہوتا ہے، اور جب میں نے شرک کیا تو میں نے اللہ کی پروٹیکشن سے اپنے آپ کو محروم کر لیا۔ اٹس فوڈ فار تھاٹ۔ آیت نمبر 75 میں فرمایا لا یستطیعون نصرہم وہم لہم جند محضرون، وہ جن کو انہوں نے جھوٹے خدا بنایا ہوا ہے، لا یستطیعون نصرہم، وہ ان کی مدد کے لیے کوئی استطاعت، کوئی طاقت نہیں رکھتے، وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، اور یہ سب کے سب، یعنی شرک کرنے والے اور جس کا شرک کیا جاتا ہے باطل خدا، یہ سب اللہ کے سامنے حاضر ہونے والے ہیں۔ اللہ ان سب کو پکڑ کے اپنے سامنے حاضر کر لے گا حساب کتاب کے لیے۔ تو آپ اور میں سوچ لیں، کن کی باتوں میں، کن کی کمپنی کی وجہ سے، کن کے بار بار کنونس کرنے کی وجہ سے، کن کے پریشر میں، کس کا پریشر ہے؟ ہز پریشر اور ہر پریشر اور دیئر پریشر اور پیئر پریشر، جو پریشر آپ کے اوپر ہے سوچ لیجئے۔ کن دوستوں کی وجہ سے، کن اولادوں کی وجہ سے، کن بہن بھائیوں اور ماں باپ کی وجہ سے، کن سپاؤسز کی وجہ سے، اور کن اپنے سوشل سرکلز کی وجہ سے میں اللہ کی فرما برداری میں آگے نہیں بڑھ پاتی۔ جو جو ایسے سرکلز میرے پاؤں کی زنجیر ہیں جو مجھے شریعت میں آگے نہیں بڑھنے دے رہے، وہ سب میرے لیے جھوٹے خدا کی کیٹیگری میں ہیں، جن کو ہم جھوٹا خدا سمجھتے بھی نہیں ہیں، یہ سب جھوٹے خدا کی کیٹیگری میں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے، یاد رکھیں، قرآن میں یہ بات کہی ہے، اللہ قیامت کے دن ان سب کو اکٹھا کرے گا، جیسے یہاں آئی ہے، وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، اللہ ان کو لشکروں کی شکل میں اکٹھا کر لے گا، وہ جنہوں نے شرک کیا ان کو بھی حاضر کیا جائے گا، اور جن کا شرک کیا گیا ان کو بھی حاضر کر دیا جائے گا۔ دعا فالطالب والمطلوب سورہ حج میں آتا ہے، اللہ سب کو اپنے سامنے حاضر کر دے گا۔ بعض دفعہ خاندان والے کہتے ہیں آج تو میری بات مان لو، میں اللہ کے سامنے تمہاری طرف سے گواہی دے دوں گا۔ وہ جس دن کوئی آواز اٹھانے کے قابل نہیں ہوگا، جرت نہیں ہوگی کسی کے اندر آواز نکالنے کی، کوئی اپنے لیے کوئی جو ہے وہ اللہ سے ریکویسٹ کرنے کی ہمت نہیں کرے گا، آپ کا خیال ہے کوئی میرے لیے ریکویسٹ کرے گا اللہ سے؟ مت آئیں شیطان کے دھوکوں میں، مت اس انسان کو اپنا خدا بنا لیں۔ اگر وہ انسان لا علمی میں، کم علمی میں ایسی بات کر رہا ہے، تو آپ کی اس کے ساتھ بھی ہمدردی یہ ہوگی کہ آپ اس کی بات نہ مانیں، اگر اللہ کی نافرمانی کی طرف آپ کو بلا رہا ہے، مت مانے اس کی بات۔ بعض عورتیں کہتی ہیں میرے شوہر مجھ کو پردہ نہیں کرنے دیتے، تو میں پردہ نہ کروں؟ آپ کا شوہر آپ کو فرض روزہ نہیں رکھنے دے گا، آپ روزہ نہیں رکھیں گی. آپ کا شوہر آپ کو فرض نماز نہیں پڑھنے دے گا، آپ فرض نماز نہیں پڑھیں گی. جو آبلیگیشن ہے آپ کے اوپر حجاب کی، آپ کے پاس چوائس نہیں ہے. شوہر آپ کا رازق نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ شوہر کے ساتھ آپ خدا نخواستہ سب لڑائیاں کر کے بیٹھ جائیں. ہمارے اپنے کرداروں کے بھوت اور جن ہوتے ہیں جو ہمارے شوہروں کے اوپر، سروں کے اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں. جب ہماری بد اخلاقیاں ہمارے شوہروں کے مزاجوں کو ٹینس کر دیتی ہیں اور پہلے ہم خوب ان کو چڑھاتے ہیں، اس کے بعد ان سے کہتے ہیں میں پردہ کر رہی ہوں، پھر ان کی چڑچڑاہٹ میں 10 گنا اور اضافہ ہو جاتا ہے. اپنے اخلاق کو نرم کیجیے، اپنے کردار کو پختہ مومنہ عورت والا کردار بنائیے، اپنے شوہر کے لیے قانتات کی کیٹیگری میں آئیے. قانتات بننا آسان نہیں ہے. ہم آج کل کی بیویاں کہتی ہیں لو میں کیوں بنوں قانتات، وہ بنے قانتات. ہم دونوں برابر برابر کے ہیں. میں قانتات بیوی بنوں گی، وہ قانتات شوہر بن جائے. قانتات کا لفظ عربی زبان میں مونس کے لیے آتا ہے. مرد قانتات کی کیٹیگری میں نہیں آ سکتا. اپنے فرائض کو فرما برداری میں اپنے آپ کو سبمٹ کرنے والی، فرما برداری میں اپنے آپ کو شوہر کی جائز باتوں میں آگے لے جانے والی، جہاں وہ اللہ کی شریعت کے خلاف جانے کا کہے گا وہاں شوہر کی بات نہیں مانی جائے گی. اگر وہ فرض ہے تو حجاب فرض ہے آپ کے اوپر. شوہر کے کندھے پر بندوق رکھ کے مت چلائیے. ہم عورتوں کی چالیں بڑی چلاک ہوتی ہیں. ہم سب یہاں عورتیں بیٹھی ہیں، ہم سب ایک دوسرے کی چلاکیوں کو جانتے ہیں. مرد اتنے چلاک نہیں ہوتے، ان کو صرف 2+2 کرنا آتا ہے، ان کو صرف 4+4 کرنا آتا ہے. ہم عورتوں کو 4 ملٹی پلائی بائی 4 کرنا آتا ہے.